الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا سلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على مولانا محمد الوالي وصلى بصلاه وسلام عليك. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کا درس بعنوان درس قرآن جمعۃ المبارکہ کے اندر تسلسل کے ساتھ جاری تھا, اور گزشتہ درس قرآن میں تقریباً 5 کے قریب آیات اور اس سے متعلق تقریباً 6 کے قریب آیات کے مضامین کا خلاصہ ذکر کیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء کا مرتبہ اور مقام جس کو تسلسل کے ساتھ ہر درس کی ابتدا کے اندر ہم آپ کی توجہ کو اور اپنی طبیعتوں کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کے مضامین کی اہمیت کو جاننے کے لیے اجاگر کرتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ نزول قرآن کے اندر سب سے آخری سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے اور رفیق اعلیٰ کے سفر فرمانے سے یوں سمجھ لیجئے چند سال قبل یہ سورت نازل ہو رہی ہے. مدینہ منورہ بصورت ریاست کے قائم ہو چکا ہے, اور ایک ریاست میں اہل ایمان اور غیر مسلموں کے درمیان جملہ امور کے تعلقات سماج بہود اخلاق آداب عقائد احکام سورۃ البقرہ کی طرح, سورۃ المائدہ کی طرح, سورۃ التوبہ کی طرح سورۃ النساء ایک خصوصیت کی متحمل سورت ہے. بالخصوص اس کے اندر عائلی زندگی, عورتوں کے حقوق اور قریبی رشتہ دار اور عائز و اقارب کے حقوق اور گھریلو مسائل سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کی اور سورتوں کے مقابلے میں تفصیل کے ساتھ یہاں پر احکام بیان کیے گئے. آج کے درس قرآن کے اندر آیت نمبر 17 کی تلاوت کی گئی ہے, کیونکہ آیت نمبر 8 اور 9 کے بعد وراثت کے مسائل کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایک مخصوص مقام پر اور ایک خاص مجلس میں بیان کرنے سے مترادف ہے. ان آیات سے آگے نکل کر آیت نمبر 17 یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے, اور اس میں بندے اور معبود کا, خالق اور مخلوق کا جو رشتہ اور رابطہ ہے اس حقیقت کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عنایات جو اپنے بندوں کے اوپر ہے وہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ انسان کی زندگی کا بنیادی تقاضا عقیدہ ہے, اور جس سچ اور جس یقین کے پیچھے وہ اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے, اور عقیدے کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اس توحید عقیدے کی اہمیت اور اس کے ساتھ جو ایک فکری اور ایک عشقی اور ایک حبی رابطہ جو ہے محبت کا رابطہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے. فرما انما التوبۃ علی اللہ, کہ بے شک بندے اگر گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, عجز کے ساتھ اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اپنے مالک حقیقی اور منہم حقیقی اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں گناہوں سے تلافی کے لیے درخواست کریں اور اس کی بارگاہ میں مخلصانہ طور پر اپنی معافی کے خواہشگار ہوں, تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی التجائیں اور ان کی درخواستوں کو قبول فرمائیں اور ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی جو انحطاط ہے اور جو ان کی عملی ناپختگی ہے اور جو ان سے قصور سرزد ہوا ہے جس کا بندے اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے ذمہ کرم پر لیا. علماء نے یہاں پر بڑا اچھا کلام کیا ہے، فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ یا علی کا جو صیغہ ہے یہ چیزوں کو واجب اور لازم کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کو قبول کر لینا یہ اللہ پر واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا پر کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا پر بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازم اور ضروری نہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے. اور اسی طرح کہ جس طرح کہ اگر کوئی غلام کسی آقا کے ہاتھ پر خریدا ہوا ہو تو وہ خریدی چیز پر اگر وہ اپنے اخلاقی معاملات کو جاری نہ کریں تو یہ اسی واجب نہیں ہے کہ اس کی زرخرید چیز ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ مہربانی کرے تو یہ اس کی شفقت اور مہربانی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا پر حقوق کے اعتبار سے کوئی چیز واجب نہیں نہ فرض ہے کہ وہ بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرے، لیکن ہاں اگر وہ کرم نوازی فرماتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے، وہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت کی شفقت ہے. تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، کہ بے شک بندوں کی کوتاہیوں سے جب وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے اعمال سیاہ کو ختم کر کے ان کو رحمت کی باری جو فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے بندوں پر شفقت کے حوالے سے اپنے اوپر لازم کیا ہے. کن کے لیے؟ فرمایا للذین یعملون السوء بجہالت، وہ لوگ جن سے گناہوں کا صدور یا گناہ کا ہو جانا جہالت کی بنا پر ہو جاتا ہے اور نادانی کی بنا پر ہوتا ہے. ثم یتوبون من قریب، اور فوراً وہ جو جہالت سے اور نادانی سے جب ان سے کوئی قصور یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فرما ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوراً جلدی سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. فاولائک یتوب اللہ علیہم، تو بس وہی لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اب وہ توبہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ اس کی زبان پر کلمات استغفار کے ہیں، معافی کے ہیں، لیکن دل میں اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے؟ تو فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا بہت حکمت اور دانائی والا اور علم والا ہے. یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ مفسرین نے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اس سے گناہ ہو گیا جہالت میں، جہالت میں گناہ ہونے سے مراد یہ کہ ایک تو ایک صورت یہ ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جناب یہ شے گناہ ہے اور وہ کر بیٹھا، یا اس بات کا علم تو ہے کہ جناب یہ گناہ ہے لیکن وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا سنگین ہے اس کا وہ علم نہیں، تو یہ جہالت کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے. یا یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بڑا سنگین گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی بڑی سخت گرفت ہوگی، لیکن گناہ کرتے وقت اسے گناہ بھی یاد رہا اور الیاذ باللہ اس کی سختی بھی یاد رہی، لیکن قیامت کے دن اس پر باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا اور اس گناہ کے اعمال پر اس کی سرزنش کی جائے گی اور اس کی گویا کہ سزا اس کو دی جائے گی. اس پر اس کا یقین تو تھا لیکن یہ بات اس کے ذہن بہت دور ہوئی اور اس کو اس نے اپنے جہالت کی بنا پر غیر ضروری یا اس پر اتنا پختہ ارادہ نہیں کیا، تو یہ تمام چیزیں جہالت میں آتی ہے اور یہ تمام چیزیں گویا کہ نادانی کی صورت میں آتی ہیں. لیکن اگر وہ صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ ہو تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ بے شک وکان اللہ علیما حکیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس کی توبہ اور اس کی رجوع کا علم رکھنے والا بھی ہے اور اللہ رب العالمین دانا اور حکیم بھی ہے. پھر آگے ذکر فرمایا کہ وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات، یہاں پر اب خاص چیز بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے علماء نے مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ توبۃ النصوحا، قرآن کریم فرقان حمید نے جس توبہ کا ذکر کیا ہے وہ توبۃ النصوحا، جب بندہ توبۃ النصوحا کرتا ہے تو اسے یقین کامل ہو جانا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض مقامات، بعض وظائف اور بعض اوراد ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی جناب میں اور اپنی بارگاہ میں گناہوں کی معافی کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے متعین فرمایا. لیکن توبہ تو نصوحہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ جس وقت بندہ توبہ کرے تو چند چیزیں اگر اس کے ساتھ شامل حال ہوں اور اس کا وہ ارادہ کرے اور اس کا وہ اہتمام کرے اللہ کی رضا کے لیے, تو بڑے سے بڑے گناہ چاہے وہ پہاڑ سے اونچے کیوں نہ ہو اور سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو اور صحرا کے ذرے اور ریت کے ذرات سے کثرت میں زیادہ کیوں نہ ہو, چاہے اس کی عمر وہ گناہ کرتے ہوئے ہزار سال کیوں نہ گزر جائے, لیکن اگر وہ اس جملے کی ادائیگی کے اندر جو توبہ میں کہہ رہا ہے چند چیزوں کا اہتمام کرے تو چاہے یہ تمام معاملات اس کے ہوں تو اللہ رب العالمین کے فضل سے ایسا معاف ہوتا ہے جس طرح کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فرما پہلی چیز کیا ہے؟ فرما یہ ہے کہ پہلے تو زبان سے وہ کلمات کہے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. دوسری چیز ہے کہ زبان سے کلمہ توبہ استغفر اللہ, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, تیری جانب انابت کرتا ہوں, معافی کا درس خواستگار ہوں. یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی قلبی کیفیات ندامت اور شرمندگی کی طرف ہو اور اعتراف جرم کی طرف ہو کہ یقیناً میں نے یہ جرم کیا ہے, اپنے آپ کو پارسائی کی طرف لا کر یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں, تو یہ خامخواہ کسی انسان کے سامنے اپنی فارمیلٹی یا اپنا ایک دفعہ وقتی کے لیے اپنے آپ کو پارسا دکھانا ایک اور چیز ہے. لیکن قرآن یہاں ذکر فرما رہا وکان اللہ علیم حکیمہ کہ بے شک اللہ رب العالمین کو تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے اور اللہ رب العالمین حکیم و دانا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہو. تو گویا کہ زبان سے جو جملے توبہ کے نکلے تو اس کے پیچھے نیت کار فرما ہو, ارادہ کار فرما ہو, اور وہ شرمندگی کا ہے, اعتراف جرم کا ہے, ندامت کا ہے اور رسوائی کا ہے, اور وہ شرمندگی کا ہے کہ دل اس پر خجل خجل جائے, دل اس پر ناراضگی کا اظہار کرے, گناہ سے تنفر کرے, بیزاری کرے, اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی کا اعتراف کرے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے ملنے والی نعمت اور فضل کا اعتراف کرے اور اس کے سامنے جو اس نے کوتاہی کی ہے تو اپنی ذلت اپنی پسپائی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جملہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ جس چیز کی وہ توبہ کر رہا ہے, جس قصور کی وہ معافی مانگ رہا ہے, اس وقت اس کا عزم مصمم ہو, یعنی مکمل پختہ ارادہ اس وقت اس کا یہ پایا جائے کہ آئندہ میں اس چیز کا اس کا اعادہ نہیں کروں گا, آئندہ میں یہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا, اس کو دوبارہ میں دہراؤں گا نہیں. یعنی پہلی چیز زبان سے توبہ کے کلمات نکلے, دوسری چیز دل رحمت اور شرمندگی کا اعتراف کر رہا ہو اور قصور جرم کا اعتراف کر رہا ہو, اعتراف جرم کر رہا ہو, اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جس چیز کی وہ غلطی کی معافی مانگ رہا ہے, جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس کو دوبارہ لوٹانے اور اس کو دوبارہ اعادہ کرنے کا دور دور تک اس کے ذہن میں تصور نہ ہو. اور پھر چوتھی چیز, وہ اگر حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے ہے تو پھر اس کی جو ظاہری تلافی ہے, ظاہری جو اس قصور کی ادائیگی ہے, اس کا بھی وہ اہتمام کرے. مثال کے طور پر نماز اس نے چھوڑ دی اور بڑا ناراض ہو گیا, بڑی اس نے شرمندگی کی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا اور گڑ گڑا کر یہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں, مجھے معاف فرما, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے نماز کو چھوڑ دیا. اور یقیناً زبان سے وہ کلمہ کہہ بھی رہا ہے اور دل اس پہ شرمندہ بھی ہے, اعتراف جرم بھی ہے, لیکن وہ نماز چھوڑی ہے جو فرض تھا اس کا یاد نہ کرے تو یہ توبہ کے زمرے میں نہیں آتا. اب یہ تیسری چیز اس کے اندر توبہ تو نصوحہ کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ جرم کا اعتراف کرنے کے ساتھ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جب وہ کلمہ کہے تو جو اس پر ادائیگی فرض تھی اس کے یادے کے لیے بھی وہ لگ جائے, اور اگر وہ جس طرح کی نمازوں کا ہے یا روزے اس نے جان بوجھ کر رمضان شریف کے چھوڑ دیے تھے, یا زکات اس نے ادا نہیں کی تھی, یا صدقہ فطر اس نے ادا نہیں کیا تھا, یا قسم کا کفارہ اس نے, یعنی جو واجبات اور جو فرائض ہیں اس سے اگر وہ کوتاہی کر بیٹھا ہے, آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں, اگر کوتاہی کر بیٹھا ہے تو اب اس کی تو توبہ کر رہا ہے تو صرف زبان سے کلمات کہنا ضروری نہیں, توبہ تو نصوحہ یہ ہے کہ جو اس پر ذمہ لازم چیزیں تھیں اس کی بھی ودائی کرے. مثلا کسی انسان کو اس نے دھوکہ دے کے پیسہ کھا لیا, جھوٹ بول کر اس کو جناب جو ہے کہ وہ جھگڑا کروا دیا, میاں بیویوں میں لڑائی لگوا دی, رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیا, دو دوستوں کے اندر غلط فہمی پیدا کر دی جان بوجھ کر, اس سے تجارت کی, تجارت کر کے اس کا مال اس نے ہتھیا لیا, دھوکہ دیا اس نے, اور اب اس کو اعتراف جرم ہوا اور شرمندگی اور خجالت اس کے دل میں آئی کہ یار ابھی میں نے تو یہ غلط کیا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر گڑ گڑا کر یہ کہے کہ مولا میں نے یہ جو عمل کیا ہے, جو میں نے دھوکہ دیا ہے, جو میں نے اس کا مال کھا لیا ہے, جو میں نے ملاوٹ کی ہے, جو میں نے کرپشن کیا ہے, جو میں نے رشوت لی ہے, اور جو میں نے حرام کے کام کیے ہیں, یہ جو میں نے غلط کام کیے ہیں, اور جو میں نے اپنے رعایا کا حق کھا لیا ہے اور جو میں نے اپنے لوگوں کو نوازا ہے, یعنی ایک کرسی منصب کی ہے, اس پر ایک غریب بندہ سند کے اعتبار سے, ڈگری کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے, استعداد کے اعتبار سے وہ مستحق تھا, لیکن میں نے اپنے بیٹے کو, اپنی برادری کو, اپنی زبان والے کو, اپنے صوبے والے کو, جو انگوٹا چھاپ بھی نہیں تھا, اس کو میں نے اس کے اوپر بٹھا دیا, اب اس کو بڑا گویا کہ منصب کے اعتبار, یعنی ہر شخص جو اس سطح پر ہے جس میں اس نے اپنے لوگوں کو ترجیح دی یا انسان کے حقوق کو کسی طرح سے بھی اس نے مارا, اب اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو شرمندگی ہوئی تو اس نے توبہ کی کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں, اور صدق دل سے وہ شرمندہ ہو گیا. لیکن یہ کافی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کے جملے کہنے کے ساتھ ساتھ اور دل میں خجالت اور ندامت اور شرمساری کے ساتھ ساتھ, اقرار جرم کے ساتھ ساتھ, جو اس نے دھوکہ دیا ہے اس کو, اگر مال کا دھوکہ دیا ہے تو مال اس کو لوٹائے, اور اگر اس نے اپنے منصب کا اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جو نقصان پہنچایا ہے اس کی ظاہری تلافی کرے. یعنی یہ دو چیزیں جو قلبی اور ظاہری, باطنی اور ظاہری, کیونکہ معاشرت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسلام کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ بندہ ہوا کہ اعتکاف کی صورت میں تنہا میں بیٹھ جائے, سارے لوگوں کے پیسے کھا لے اور پھر حج پہ چلا جائے, سارے لوگوں کے مال کا کرپشن کر لے, غریبوں کو کھانا کھلانے لگے, یا جناب رمضان کے اندر گویا کہ جا کر حرم شریف میں وہ اعتکاف کر لے اور کہے کہ جناب میں تنہا. تو اسلام جو ہے وہ تجرد کا دین نہیں ہے. اسلام آپ کی معاشرت, میری اور آپ کی معاشرت اور تہذیب اور خارجی چیزیں جو ہماری معاشرت کی ہیں, جو اخلاق ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری تنہائی, ہماری پرائیویسی اور ہماری جو قلبی رابطے, وہ دو چیزیں جب جڑتی ہیں تب جا کر اسلام کا تصور قائم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں ایمان کا ذکر ہے آگے عمل صالح کا ذکر ہے, جہاں پر حقوق اللہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر ہے. تو گویا کہ توبہ جب ہوگی کہ جب اپنا تنہا رشتہ جب رب سے وہ استوار کرتا ہے, اس سے جڑے وہ جو حقوق ہے جس کو اس نے ڈیمیج کیا, پامال کیا ہے, اس کی سدھار, اس کی ادائیگی اور ان کی رقم اور ان سے معافی جب تک وہ نہیں کرتا, اس کو توبۃ النصوحہ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا. یہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو ذکر کیا کہ انما التوبۃ للہ, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم و فضل سے بندوں کے رجوع کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, تو اس کے ساتھ یہ شرائط اس کے لیے لازم ہے. یعنی لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا, لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا اور ان کا مال ناجائز کھاتا رہا, اور پھر جناب جو ہے وہ تسبیح لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا ندامت کے ساتھ, روح کے گڑگڑانے کے ساتھ, تو اس کو توبۃ النصوحہ نہیں کہتے ہیں, بلکہ جن کے حقوق اس نے کھایا ہے اور اس کی ادائیگی وہ کرے, رب کے فرائض کو جو چھوڑا ہے اس فرض کی ادائیگی کرے اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انعامت اور رجوع بھی کرے. اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے وَلَيْسَ التَّوْبَة, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا چاہے وہ سارے تقاضے ادا کریں. تو فرمایا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, وہ لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں. اور ایک خاص چیز ہے, فرمایا حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس حال میں پہنچ جاتے ہیں علیہ باللہ کہ موت کا فرشتہ ان کے سر پر آ جاتا ہے, اور وقت غرغرا کہ جب سینے سے روح نکل رہی ہو اور سینہ گٹھ رہا ہو اور بندے کے حلق سے غر غر کی آواز آ رہی ہو اور اس کے تالو سے خر خر کی آواز آ رہی ہو, علیہ باللہ پیدا ہوتی ہے, اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. تو اس کو احادیث کے اندر زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں غرغرا کہا گیا ہے, جس طرح کے بندہ کلی جب کرتا ہے گڑگڑا آواز آتی ہے, تو نزا کے وقت اس قسم کا جب سینہ گھٹتا ہے تو روح نکلتے وقت حلق کے اندر ایسی آواز آتی ہے, اور اس وقت یہ کہ سارے ذرائع اس کے لیے مسدود ہو جاتے ہیں, اور وہ وقت جو نزا کا وقت ہوتا ہے ٹھیک, اب اس کے بعد زندگی کی رخصت نہیں ہے, اس وقت میں ہر چیز اس کے سامنے شاہد اور موجود ہو جاتی ہے. اب ایمان بالغیب والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اب ہر چیز اس کے سامنے ہے, اب وہ فرشتوں کو باقاعدہ دیکھتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے اور مسلمانوں کا اسبر یقین کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے, جن چیزوں کا اعتراف کرنے کا قرآن سنت نے اس کو درس دیا تھا مومن ہونے کے, اس تمام چیزوں کے سامنے نظر آتی, روحیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی, قبر و قیامت کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. تو توبہ تو ایمان بالغیب کی صورت میں تھا, یعنی بن دیکھی چیزوں پر, یعنی جب تک جس چیز اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جب توبہ کی صورت جب تک ہے کہ جب یہ پردہ غیب کا ڈلا ہوا ہے, اور جن چیز سے ہم ڈر کر معافی مانگ رہے ہیں اور جن چیز پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں وہ ایمان بالغیب اور رسول کے کہنے پر رکھ رہے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا,
ہم نے قبر کے حالات کو نہیں دیکھا، وہ تمام چیزیں ہم نے اللہ رب العالمین کی جو بتائی ہوئی چیزیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے قبول کی ہے، اور اس کو مومن کہتے ہیں جو ایمان بالغیب، جو اپنے مشاہدے پر یقین نہیں رکھتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتا ہے، لیکن جس وقت نزاع کا وقت آ جاتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے اور راحت اور آسانی کرے، کلمے پر خاتمہ عطا فرمائے اور تمام خرافات سے اللہ رب العالمین سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، تو اس وقت چیزیں عیا ہو جائیں، فرشتے نظر آتے ہیں اور جو پردہ غیب سامنے ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ہر چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے، اس وقت جب سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اب دیکھ کر اور باقاعدہ اس کا مشاہدہ کر کے جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں، اس لیے کہ توبہ اس وقت ہے کہ جب تک اس پر یہ نظر کی کیفیت نہ تاریخ ہوئی ہو اور وہ ایمان بالغیب کی صورت میں آیا ہو۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کثرت سے توبہ کرنا لازم ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے مسئلہ کر رہا ہوں، کوئی شدت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین عافیت کامل عطا فرمائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک مریض ایسا ہے کہ مرض اس کا ایسا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امید ہے اس کے بچنے کی اور اس کو دوائیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس پروسیس سے ہم گزریں گے، یہاں سے گزریں گے، یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا تو یہاں سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو اس کے لیے یہ اقدام کریں گے، یہ اقدام کریں گے، تو یہ تمام اقدامات جس میں زندگی زندہ رہنے کی امید باقی ہے، اس دوران جتنی وہ توبہ کرتا رہے گا توبہ مقبول ہے، لیکن جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ زندگی ختم، اب کوئی علاج، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ تین چار گھنٹے کے لیے بچ گئے اب زندہ نہیں، علماء نے کہا یہ بھی وقت گرگرا کے بتائی، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں، اللہ عیاذ باللہ، یہ بھی فقہا نے لکھا، یعنی جب طبیب حاضر اور ظاہری علامات زندگی کی ختم ہو جائے کہ اب اس کی زندگی کی وسعت نہیں ہے، بس یہ دو چار گھنٹہ زندہ مر جائے گا، اب اس کی کوئی، تو یہ وقت گرگرا اور انتہا اور نزاع کے وقت میں شمار ہونے والا وقت ہے، اس وقت بندہ جو اعتراف کرتا ہے وہ اس کو بھی توبہ کی قبولیت میں مانے رکھا گیا کہ اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے لازمہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور استغفار خود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، روح کو ہلکا کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے، جس کو ظاہرا ہمارے وہاں ذرا عام ذرا رویے میں کہہ دیا جاتا اپنے کھال میں رہو، اپنے لباس میں رہو، تو اپنے کھال اور اپنے لباس میں رہنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ استغفار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں لیکن تعلیم امت کے لیے سرکار علیہ السلام کثرت کے ساتھ استغفار، جس طرح بات آتا ہے کہ 100 دفعہ استغفار فرماؤ دن کے اندر، اور یقیناً جب استغفار کو لازم کر دیا جاتا ہے تو ڈپریشن خود بخود ختم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے اور نافرمانی پر جمنے کی وجہ سے انسان کو خارجی چیزیں اس پر اس قدر تاریخ ہو جاتی ہے جس کے وہ ڈپریشن میں تعبیر کرتا ہے، کسی مرض سے تعبیر کرتا ہے، لیکن اگر میں اور آپ حقیقت حقوق کی ادائیگی جو ہم پر ہے اس کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار کریں، تو استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے بڑی سکون اس کی کوئی چیز نہیں، اور اس سے بڑی راحت اور دل کی خوشی اور تمانیت کا کوئی بڑا وظیفہ نہیں، اور جب بندہ استغفار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے اور دماغ پر بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، وہ دیگر چیزوں سے کہ نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، اور وہ معاملات کے اندر اپنے سکون کو تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون جو ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اور اپنی پستی، اپنی کوتاہی اور اعتراف جرم کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا معبود برحق سے اپنی تلافی اور اس کی رحمت کے تقاضے کے طور پر جب وہ کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا حضور میرے گھر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہیں، تو فرمایا استغفار۔ ایک شخص آپ بیٹھے ہوئے تو دوسرا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں قحط بڑا سخت ہے اور بارشیں نہیں ہوتی ہیں، فرمایا استغفار۔ تیسرا شخص آپ نے کہا حضرت میں مال بڑی دیانت کے ساتھ ہی چاہتا ہوں کہ خرچ کروں، یعنی تجارت کروں، اور میں مارکیٹ کے سارے اصول بھی جانتا ہوں، سارے معاملات جانتا ہوں، چیز اچھی خرید کے لاتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے اندر برکت نہیں ہے، وہ مال میرے لیے اور پستی کا باعث بنتا ہے، تجارت کے اندر وسعت نہیں ہے، تو فرمایا استغفار۔ اس قسم کے پانچ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی، جب سب چلے گئے تو آپ کے قریبی آپ کے بیٹے شاگرد نے کہا کہ حضور ایک ہی بات آپ نے سب کی ہے، فرمایا ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب قوم آئی اور انہوں نے یہ ساری باتوں کا سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام جو سورہ نوح کے اندر موجود ہے، کہ رب تم سے ناراض ہے اس لیے بارش رک گئی، رب تم سے ناراض ہے جس میں تمہارے لیے یہ معاشرتی برائیاں اور یہ تمہارے ذاتی تعلقات اور جو قریبی چیزیں ہیں اس کے اندر جو تمہارے لیے خوف اور کوتاہی پیدا ہوئی ہے, تو فرمایا جب رب راضی ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کی کشادگی ہو جاتی ہے. اسی لیے حج کے مہینے بھی چل رہے ہیں تو اپنی گفتگو اس بات کو ختم کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کی کثرت کرو, کثرت کرو ادائیگی کے ساتھ, جو میں نے پہلے عرض کیا, یعنی کہ لوگوں کا پیسہ کھا لیا اور حج پر چلے گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا ہوگا کہ کثرت حج کی بات یا رسول اللہ کیوں کرتے ہیں اور کثرت عمرہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو دراصل یہ مؤثر عمل ہے گناہوں کے استغفار کا. یعنی پورے رمضان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ایک طرف ہے جو کرنا ہے, میں روزے کی بات نہیں کر رہا, روزہ تو فرض ہے, لیکن عرفات کے اندر تنہا حاضر ہونا یہ پورے رمضان کے مقابلے میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ جگہ, وہ وقت, وہ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے, یعنی وہ ساتوں سے. اور پھر وہ رات جو بندہ حاجی عرفات سے گزر کر رات مزدلفہ میں گزارتا ہے اور منیٰ میں جانے کا انتظار کرتا ہے کھلے آسمان کے نیچے, وہ رات ہزار لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے, کیونکہ لیلۃ القدر خود جو ہے وہ ہزار راتوں سے افضل ہے اور وہ شب مزدلفہ جو ہے وہ ہزار لیلۃ القدر سے افضل ہے. تو فرمایا جب گناہوں کی تلافی وہاں پر ہو جاتی ہے تو مال میں خود وسعت آ جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مال برکت چاہتے ہو, ایمان برکت چاہتے ہو, تو کثرت سے حج کرو, عرفات میں حاضری دو, کیونکہ وہاں پر حاضر ہونے سے بندہ اس اعتراف کے ساتھ کہ جناب میرے پر جو نمازیں رہ گئی ہیں لوگوں کے جو میں توبہ کرنے ہوا ہوں, تو فرما بندہ ایسے ہو جاتا ہے جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو گویا کہ جب اس سے گناہوں کا یہ رنگ اور یہ سیاہی دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے, عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے اور تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آنے والے جمعے وقت رہا تو انشاءاللہ رزیز آیت نمبر 18 سے متعلق چند ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی. آپ بھی گھر میں فجر کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد, نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک رکوع تلاوت کر لیا کریں اور اس کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں, تاکہ ہمیں ہدایت دینے والی کتاب جو ہے قرآن مجید ہے, اس کی تلاوت سے بوجھ سینوں کا ہلکا ہوتا ہے, بندے کو شعور اور نور حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری صفوف میں اتحاد اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. ہمارے مرحومین جو اس دار فانی سے رحلت کر گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. ساری امت مسلمہ پر خدا خاص فضل فرمائے. واخر دعوانا